أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم درود بھیجے محمد والے محمد پر سب سے پہلے تمام برادران اور خواہران مخصوصا ہماری وہ بہنیں کہ جو بڑی صعوبتوں کے بعد اور ظاہر ہے کہ خواتین کا اپنے گھر سے نکلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے مختلف ذمہ داریاں بچوں کی بھی ذمہ داریاں ہماری جو نمائندگان مختلف ڈویژن سے تشریف لائی ہیں میں خصوصی طور پر ان تمام خواہران کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان کو انشاءاللہ اجر عظیم عطا فرمائیں اور ان کی اس زحمات کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اسی طرح سے وہ برادران کہ جو نمائندوں کی حیثیت سے یا مسئولین کی حیثیت سے مختلف ڈویژن سے تشریف لائے ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام میں تشریف لائے ایک دفعہ زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے اور ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات پڑھیے گا محمد والے میں حضرت محترم انشاءاللہ یہ آخری لیکچر ہے اور اس کے بعد آپ کی زحمتیں انشاءاللہ تمام ہوں گی اس پروگرام کے حوالے سے اور امید ہے کہ یہ برنامہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا میں پہلے اپنے موضوع سے متعلق چند مطالب بیان کروں گا اور اس کے بعد چند عرائض ادارے تربیت کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں گا میں جن چند نکات کو بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ تربیت کی راہ میں کون سی رکاوٹیں ہیں کون سے موانع ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی تربیت نہیں ہو پاتی جو مسئولین حضرات ہیں اور جو ہمارے ڈویژنل نمائندگان ہیں چاہے وہ مربی کی حیثیت سے ہوں چاہے وہ ہمارے ڈی پیز ہوں یا کابینہ کے افراد ہوں ان سب کے لیے بہت مفید نکات ہیں اس کے اندر کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو معنی بنتی ہے انسان اور معاشرے کی تربیت کے لیے اور کون سی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے زمینہ فراہم کرتی ہے گراؤنڈ تیار کرتی ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کی بہتر انداز سے تربیت ہو پاتی ہے لہذا یہ چند نکات اور اگر میں بیان کر سکا تو اصول تربیت چند اصول میں اپنے مربی حضرات کے لیے اور جو ہمارے ڈی پیز یہاں پہ تشریف فرمائیں یا کابینہ کے افراد تشریف فرمائیں اور ظاہر ہے کہ ہر شخص کے جو مسئولیت کے اوپر جاتا ہے مسئولیت رکھتا ہے وہ اپنے ماتحت افراد کا ایک طرح سے آئیڈیل ہوتا ہے اور مربی ہوتا ہے لہٰذا بالآخر آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے درود بھیجے محمد والے محمد پر سب سے پہلے میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول تربیت معنوی کے حوالے سے بیان کرتا ہوں توجہ فرمائیے گا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے معنوی مراتب کی سیر طبیعت سے شروع ہو کر ما فوق طبیعت تک پہنچتی ہے یعنی انسان اس دنیا سے اپنی معنوی سیر کا آغاز شروع کرتا ہے اور معنوی کمالات تک پہنچتا ہے ما فوق طبیعت تک پہنچتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا تک پہنچتا ہے انسان اس مادی دنیا اور اس طبیعت اور اس نیچر سے اس مقام تک پہنچتا ہے کہ پھر خدا کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا خدا ہوتا ہے اور بندہ ہوتا ہے یہ اعلیٰ ترین مقام ہے لقاء اللہ کا مقام ہے یہ موجود امام فرما رہے ہیں یہ موجود قابلیت رکھتی ہے کہ اپنے اندر تمام معنویات کو اور روحانیات کو ایجاد کرے، لیکن کس ذریعے سے؟ صحیح تربیت کے ذریعے سے۔ اگر انسان کی صحیح تربیت ہو جائے تو انسان تمام معنوی کمالات کا مجموعہ بن سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر اس مقام تک پہنچتا ہے کہ جو ملائکہ سے بھی بالا تر مقام ہوتا ہے۔ توجہ ہے دوستوں کی یا نہیں ہے؟ جو لوگ سو رہے ہیں، نہیں، جو لوگ جاگ رہے ہیں ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر پوری کی پوری کائنات چھپی ہوئی ہے، اگر کائنات کو سمیٹا جائے تو انسان بنتا ہے۔ انبیاء آئے ہیں تاکہ انسان کی تربیت کریں، انسان کے اندر انقلاب برپا کریں، انسان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو ابھاریں، انسان کو اسفل السافلین سے اعلیٰ ترین مراتب تک پہنچائیں۔ انبیاء آئے ہیں تاکہ ظلمات حیوانیت سے انسان کو نور انسانیت تک پہنچائیں۔ انبیاء کا ایک بنیادی کام معاشرے کو ظلمت و تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لانا ہے۔ لہذا انبیاء اپنے ساتھ کتابیں بھی لائے، آسمانی کتابیں۔ آسمانی کتابوں کا بھی بنیادی ترین ہدف انسان کی تربیت ہے، معاشرے کی تربیت ہے۔ لہذا خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کتاب انزلنا ہو الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ محمد ہم نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی ہے، قرآن نازل کی ہے۔ کیوں نازل کی؟ تاکہ تو لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِ میرا الی صراط العزیز۔ اور امام خمینی آگے ارشاد فرماتے ہیں، یہ سب اس وجہ سے تاکہ تربیت کی اہمیت کو ہم سمجھ سکیں۔ اگر انسان میں تبدیلی نہ آئے تو وہ انسان نہیں ہے بلکہ حیوان ہے۔ اس کی استعداد اگر شکوفہ نہ ہو، یعنی انسان کے اندر چھپی ہوئی پوشیدہ صلاحیتیں شکوفہ نہ ہوں، تو انسان کی انسانیت ضائع ہو جاتی ہے۔ تمام انبیاء آئے ہیں تاکہ انسان کو ہدایت دے سکیں۔ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی ابحاث کا مقصد، یعنی جو بحث انہوں نے کی ہے، جو آ کر مقابلہ کیا ہے، جو کچھ کوشش کی ہے انہوں نے آ کر، وہ سب کی سب انسان اور معاشرے کی تربیت کے لیے ہے۔ اگر فرعون سے موسیٰ ٹکراتا ہے، اگر حسین یزید سے ٹکراتا ہے، اگر علی اپنے مخالفین سے ٹکراتے ہیں، اگر محمد اپنے مخالفین سے ٹکراتا ہے، تو یہ سب کا سب اس معنی کو دور کرنے کے لیے ہے، اس شیطان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہے، تاکہ وہ شیطان جب راستے سے ہٹے گا تو انسانیت کی ہدایت کے لیے راستے کھل جائیں گے، انسانیت کی تربیت کے لیے ماحول فراہم ہو جائے گا۔ لیکن جب تک یزید جیسا شخص حاکم ہے، جب تک دور جاہلیت موجود ہے، اس وقت تک انسان کی ہدایت کا سامان فراہم نہیں ہو سکتا، تربیتی ماحول نہیں بن سکتا۔ انبیاء اگر بڑے بڑے فرعونوں سے بھی ٹکراتے ہیں تو انسان کی تربیت کے لیے۔ بہرحال ادب اور اخلاق اور تربیت کس سے حاصل کرنی ہے؟ ان انگریزوں سے نہیں کہ جن کے پاس خود اخلاقیات نہیں ہیں، جو فلسفے تو بیان کرتے ہیں لیکن ناقص فلسفے بیان کرتے ہیں، جنہیں خود ابھی فطرت انسانی کی الف بے نہیں معلوم۔ بعض دفعہ ہمارے اسکالرز ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا یقیناً اگر انسان چاہے کہ اپنی عقل کے مطابق یا انسانوں کی عقل کے مطابق اس کی تربیت کی جائے تو یقیناً ناممکن ہے۔ انسان کی تربیت کس ذریعے سے ہو سکتی ہے؟ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے سائے میں، محمد والے محمد کے سائے میں، انبیاء کی تعلیمات کے سائے میں۔ اگر انبیاء کی تعلیمات نہ ہوں، اگر قرآن مجید کی رہنمائی نہ ہو، آسمانی کتابوں کی رہنمائی نہ ہو، تو یقیناً انسان کبھی بھی ان مراتب معنوی اور روحانی تک انسان نہیں پہنچ سکتا اور ان کو نہیں سمجھ سکتا. بہرحال تربیت کی تعریف میرے خیال ہے مجھ سے پہلے بھی دوستوں نے کی ہے. تربیت کیا ہے؟ ایک جملے میں عرض کرتا ہوں، تربیت یعنی انسان کے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کو ابھارنا، انسان کی انسانیت انسان کے وجود میں چھپی ہوئی ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو حیوان پیدا ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی پوشیدہ انسانیت کو انبیاء کے فرامین اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ان پوشیدہ انسانیت کو یا پوشیدہ صفات کو ابھارتا ہے اور انسان بن جاتا ہے. لہذا پوشیدہ انسانی صفات کو ظاہر کرنا یہ ہے تربیت، اور انسانیت کو اپنا لینا یہ ہے تربیت. انبیاء علیہ السلام نے بنیادی کام یہی کیا ہے. لہذا چند چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو موانے کے حوالے سے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ جو روایات میں ملتی ہے، جو معنی ہے انسان کی تربیت میں، وہ ہے حب الدنیا، وہ ہے دنیا سے لگاؤ، دنیا کا ہو کر رہ جانا، دنیا کو اپنا نصب العین بنا لینا. یہ ایک بہت بنیادی رکاوٹ ہے. تمام رکاوٹوں کی جڑ اور تمام رکاوٹوں کا سر چشمہ یہی حب الدنیا ہے. باقی جتنے موانے ہیں، جتنی رکاوٹیں ہیں انسان کی تربیت کے راہ میں، ان سب کی بازگشت بھی حب دنیا کی طرف ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ دنیا کی مذمت کی ہے. خود قرآن مجید نے بار بار کہا ہے کہ انما الدنیا لعب ولہو، کہ دنیا لہو ولعب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور دیگر مقامات پر بھی اسی طرح سے دنیا کی مذمت روایات کے اندر بھی ملتی ہے اور آیات کے اندر بھی ملتی ہے. لہذا خداوند عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، کہ اے لوگوں، یہ تمہاری بغاوت کرنا اور سرکشی کرنا یہ تمہارے اپنے لیے زیان رسا ہے، ضرر رسا ہے. اور یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ہے دنیا سے لگاؤ کی وجہ سے. یہ انسان کو جو زیان حاصل ہو رہا ہے، ضرر حاصل ہو رہا ہے، نقصان حاصل ہو رہا ہے، یہ دنیا کی وجہ سے ہے. لہذا سب سے پہلا معنی جو انسان کی تربیت کے اندر رکاوٹ بنتا ہے، خود حب دنیا ہے. ISO کے اندر اگر ہم تربیت نہیں کر پائے اپنی، 4 سال ایک بچہ یا بچی ہماری ISO کے اندر رہے اور ہم اپنی تربیت نہ کر پائیں، ایک مسئول اپنی تربیت نہ کر پائے، اس کا ایک بنیادی ترین سبب حب دنیا، حب جاہ اور حب شہرت، کہ یہ کرسی میرے ہاتھ سے نہ جائے، یہ دنیا میرے ہاتھ سے نہ جائے، یہ عزت میرے ہاتھ سے نہ جائے. ہر حال میں انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نتیجتاً انسان خسر دنیا والآخرہ کی منزل پر پہنچتا ہے کہ نہ دنیا اس کو ملتی ہے اور نہ آخرت اس کو ملتی ہے. لہذا برادران و خواہران عزیز، سب سے پہلا اور اصلی معنی حب دنیا ہے. حب دنیا راس کل خطیہ، حب دنیا تمام برائیوں کی جڑ ہے. توجہ ہے دوستوں، حب دنیا تمام برائیوں کا سر چشمہ ہے، یہاں سے جنم لیتی ہیں ساری برائیاں. اب کچھ فردی میں بیان کرتا ہوں، ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ کچھ موانے ہیں جو انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ انسان کی تربیت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. بہت سارے، ان میں سے صرف ایک اساسی بیان کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ خود انسان کا ارادہ. اگر انسان ارادہ ہی نہ کرے تربیت کا، اپنی اصلاح کا، تہذیب نفس کا ارادہ ہی نہ کرے، ایسا انسان اگر 1,24,000 انبیاء بھی آ کر اس کو تبلیغ کریں اور چاروں آسمانی کتابیں بھی اس کے اوپر نازل ہو جائیں تب بھی اس کی تربیت نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ ارادہ ہی نہیں ہے اس کا صحیح ہونے کا. وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا, وہ اپنے آپ کی تربیت نہیں کرنا چاہتا, وہ اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا. اس نے اپنے لیے نور کے دروازوں کو بند کر دیا ہے. جیسے کوئی شخص کہے کہ بھائی مجھے تو سورج کی روشنی نہیں آ رہی. ساری دنیا کو تو آ رہی ہے, تمہیں کیوں نہیں آ رہی؟ تمہیں اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ تم نے اپنے سر کے اوپر کالے رنگ کی چھتری لگا لی ہے. چھتری بھی ہٹانے کا دل نہیں چاہ رہا اور سورج کی روشنی بھی چاہیے. تو ممکن نہیں ہے جب تک کہ تم اس رکاوٹ کو نہیں ہٹاؤ گے, ارادہ نہیں کرو گے کہ یہ نور تم تک پہنچے, اس وقت تک سورج کی روشنی تم تک نہیں پہنچ سکتی. لہذا جان محترم, پہلی چیز انسان کا ارادہ ہے. جس دن انسان ارادہ کر لے وہ پہلا معنی انسان کا فردی اور انفرادی معنی اور رکاوٹ انسان کے درمیان سے ہٹ جاتا ہے, اور وہاں سے انسان پہلے اسٹیپ کے اوپر قدم رکھتا ہے, پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھتا ہے تربیت کی. اور اذان محترم دوسرا معنی, میں صرف ہیڈ لائنز بیان کر رہا ہوں, وہ ہے معنی اجتماعی. دیکھیں ہم انسان ایک اجتماعی مخلوق ہے. انسان کو خداوند عالم نے پیدا ہی اس طرح سے کیا ہے کہ انسان معاشرتی زندگی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا. انسان کو بالآخر معاشرے کے ساتھ زندہ رہنا ہے, دوسرے انسانوں کے ساتھ زندہ رہنا ہے. لہذا معاشرہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. معاشرتی روابط, معاشرتی ماحول, معاشرے کی عادات اور تقالید, یہ سب انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک دفعہ درود بھیجیں ان کی ذات پر, کہ بعثت سے پہلے تاریخ عرب اٹھا کے دیکھیے, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ میرے رسول کی بعثت سے پہلے کس طرح کی زندگی گزارتے تھے, گندے ماحول میں گندا پانی پی کر ایسی جگہ پر تم زندگی گزارتے تھے جہاں پر سانپ اور بچھوؤں کا بسیرا تھا, تم اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے, تم آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر قبیلے ٹکرا جاتے تھے اور قتل عام شروع کر دیتے تھے ایک دوسرے کا. جہالت کا عالم دیکھیے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا. خوب, یہ ماحول, چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اس ماحول کے اندر اگر ایک انسان اپنی اصلاح کرنا چاہے, اپنی تربیت کرنا چاہے, اس کے لیے ناممکن ہے عزیزوں, مشکل ہے. ناممکن نہیں کہنا چاہیے, مشکل ضرور ہے. اجتماعی ماحول, معاشرتی ماحول انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. ISO کے اندر اگر فرض کر لیجئے کہ سارے مسئولین اچھے ہو جائیں, اچھے اخلاق کے حامل ہو جائیں, نتیجتاً نیچے والے لوگ بھی اچھے ہو جائیں گے. اگر اوپر والے مسئولین فرض کر لیں نعوذ باللہ بد اخلاق ہو جائیں, بد فکر ہو جائیں, فرض کر لیں غلط عادات ان کے اندر آ جائیں, حب دنیا آ جائے, نتیجتاً نیچے والوں کے اندر بھی یہی چیزیں سرایت کر جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ماحول بڑوں نے دینا ہے, جیسے بڑے دیں گے ویسے بچوں میں آئے گا, عمومی ماحول یہ بن جائے گا. اب جب ISO کے اندر یہ ماحول بن گیا, اچھا یا برا, اب جو بھی نیا بچہ ISO کے اندر وارد ہوگا نتیجتاً وہ اسی اچھے یا برے ماحول میں ڈھل جائے گا, متاثر ہو جائے گا. لہذا جان محترم, ماحول اجتماعی جو اثرات ہیں وہ بہت گہرا تعلق ہے اس کا انسان کی تربیت سے, انسان کی معنویت سے. لہذا اذان محترم, آگے بڑھتا ہوں. میں بہت ساری آیات روایات میں لکھ کر لایا ہوں لیکن یقیناً وقت بھی نہیں ہے اور نہ آپ کے اندر حوصلہ ہے سننے کے لیے. تیسرا معنی اور رکاوٹ سیاسی ہے عزیزان محترم، انفرادی، اس کے بعد اجتماعی، اور اجتماعی میں سیاسی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت جو بھی کرے کچھ نہیں ہوتا، ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے آ کر جس اسلام کو زندہ کیا ہے وہ حسین ابن علی کا اسلام ہے، جس اسلام کو زندہ کیا ہے وہ علی ابن ابی طالب کا اسلام ہے، وہ اسلام کے جس میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا مطلب یہ نہیں ہے فقط کہ انسان فقط کسی کے چہرے پر داڑھی نہ ہو تو اس کو کہے جناب داڑھی رکھ لو، کوئی عورت بے پردہ ہو تو فقط اس کو کہہ دو کہ پردہ کر لو، یہ بھی امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہے۔ لیکن امام خمینی کے مکتب میں سب سے بڑا منکر یزید ہے، شاہ ہے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، کہ جب تک اس منکر کو دور نہیں کیا جائے گا اس وقت تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھ لیجئے شاہ کے دور میں ایران کا کیا عالم تھا اور آج ایران کا کیا عالم ہے۔ جب شاہ شاہ تھا اور شاہ حکومت کر رہا تھا، اس زمانے میں خواتین کا عالم دیکھتے، اس زمانے میں جوانوں کا عالم دیکھتے، اور آج جب رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی جیسی عظیم ہستی اس ملک کی سربراہی کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے تو کس طرح سے معنوی انقلاب آ جاتا ہے، کس طرح سے اقدار پلٹ جاتی ہیں۔ لہذا عزیزان محترم، سیاسی امور بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور ایک معنی، بہت بڑا معنی، کہ جو انسان اور معاشرے کی معنوی ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے وہ یہی حکومتیں ہیں۔ لہذا ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، بڑی اہم ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الملک کالنہر العظیم، کہ یہ حکومت، یہ زمام امور مملکت کو اپنے ہاتھ میں لینا، یہ ایک عظیم نہر کی مانند ہے، ایک بڑی وسیع و عریض نہر کی مانند ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں، تستمد منہ الجداول، اس عظیم نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں، اس عظیم نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں، ایک بڑی وسیع و عریض نہر جا رہی ہے، اس سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکل رہی ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنْ كَانَ عَذْبًا عَذُبَتْ، اگر وہ جو عظیم نہر ہے، بڑی نہر ہے، اگر اس کا پانی ٹھنڈا اور میٹھا ہوگا تو جو چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں ان کا پانی بھی ٹھنڈا اور میٹھا ہوگا۔ توجہ ہے نا سامی۔ اور آگے فرماتے ہیں، وَإِنْ كَانَ مِلْحًا مَلُحَتْ، اگر اس کا پانی نمکین ہوگا، کڑوا ہوگا، تو وہ جو چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں ان سے کیا توقع کرتے ہیں، ان کا پانی کیسا ہوگا، کہ میٹھا ہوگا، وہ بھی نمکین ہوگا، وہ بھی کڑوا ہوگا۔ آپ کہیں کہ جناب یزید حکومت کرتا رہے، ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، ہم آئی ایس او کی اصلاح کر لیں گے، ہم اپنی شیعہ کمیونٹی کی اصلاح کر لیں گے، ناممکن ہے۔ عزیزان محترم، امیر المومنین خود گواہی دے رہے ہیں کہ یہ حکومتیں ایک نہر کی مانند ہے، میں، آپ، ہمارے سارے ادارے، ہم سب چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں، جب تک اوپر کی اصلاح نہیں ہوگی صحیح معنوں میں ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھوں میں ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے کہ بھائی یہاں تو کوئی انقلاب نہیں آنے والا پاکستان میں، نہیں، وہ کوشش اپنی جگہ پہ جاری رہے۔ طاغوتی حکومت اور باطل حکومتوں کا خاتمہ اپنی جگہ پر، اور یہ جو تربیتی امور کے حوالے سے کوششیں ہیں یہ اپنی جگہ پر۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ دوسری جگہ پر امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، اذا تغیر السلطان تغیر الزمان، کہ جب سلطان بادشاہ بدل جاتا ہے تو زمانہ بھی بدل جاتا ہے۔ اگر بادشاہ عادل آ جائے تو زمانہ بدل جاتا ہے، عدل و انصاف کی حکومت ہو جاتی ہے اور لوگ عدل و انصاف کے عادی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر سلطان یا بادشاہ ظالم آ جائے، جابر آ جائے، یزید آ جائے، صدام جیسا آ جائے، تو پھر اسی طرح سے معاشرہ ڈھل جاتا ہے. لہذا اب تربیت کے لیے جو سیاسی ماحول ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ امیر المومنین ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں العدل و حیاتن, عدل و انصاف کی حکومت حیات کا باعث ہے, زندگی کا باعث ہے. انسان اس وقت زندگی صحیح معنوں میں زندہ ہے کہ جب عدل و انصاف کی حکومت ہوگی, اور جب عدل و انصاف کی حکومت ہوگی تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ خواتین امام زمانہ کے ظہور کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھی ہوں گی, لیکن ان کے علم اور معرفت کا یہ عالم ہوگا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ لوگ قضاوت کر رہی ہوں گی, فیصلے کر رہی ہوں گی. اتنا علم خداوند عالم ان کو عطا فرمائے گا, قرآن کو بھی سمجھتی ہوں گی, سنت کو بھی سمجھتی ہوں گی. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اذان محترم, چوتھا معنی کہ جو انسان کی تربیت میں حائل اور رکاوٹ ہوتا ہے وہ ہے اقتصادی معنی اور رکاوٹ. اقتصادی معنی اور رکاوٹ, بہت زیادہ پیسے کی فراوانی اکثر اوقات انسان کی تربیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے. توجہ ہے نا سامعین, جن کی توجہ ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. لہذا اقتصادی معنی بھی ہیں, بہت زیادہ پیسہ, کثرت مال اور حب مال اور مال جمع کرنے کا شوق انسان کی راہ میں حائل ہے, انسان کی تربیت کی راہ میں حائل ہے. اور اس کے برعکس خود فقر کا ہونا, اگر ایک انسان فقیر ہو, اگر انسان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو, تو ایسے انسان کے لیے بھی تربیت میں بہت بڑی رکاوٹ خود اس کا اپنا فقر ہے. فقر و فاقہ بعض دفعہ انسان کو سلب, انسان کے ایمان کو سلب کرنے کا باعث بنتا ہے. لہذا میں دو حدیثیں بیان کرتا ہوں. کثرت المال یفسد القلوب و ینسی الذنوب, کہ کثرت مال انسان کے قلب کو فاسد کر دیتا ہے اور انسان اپنے گناہوں کو بھلا بیٹھتا ہے جب کثرت مال ہو. اور دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ قاد الفقر ان یکون کفرا, کہ یہ فقر بعض دفعہ انسان کے کفر کا باعث بن جاتا ہے. فقیر انسان کافر بھی ہو سکتا ہے, اس کے دل سے ایمان نکل بھی سکتا ہے, لہذا یہ بھی ایک معنی ہے. بس پھر کیا کریں, مقتضی کیا ہے اس کا, زمینہ کیا ہے تربیت کا؟ اعتدال, میانہ روی, ایسی زندگی گزارنا کہ جس میں بہت زیادہ پیسے کی طلب بھی نہ ہو, بالکل فقیر بھی نہ ہو, انسان متوسط زندگی گزارے. اور ظاہر ہے کہ اس کا تعلق کچھ انفرادی ہے اور کچھ اجتماعی ہے. بعض دفعہ اجتماعی ظلم ہوتا ہے, انسان میانہ زندگی نہیں گزار پاتا. بعض دفعہ خود سے انسان اپنی طرف سے کثرت مال کی طرف رغبت رکھتا ہے, جس کی وجہ سے معنی بن جاتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. لہذا زن محترم, ایک حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں. علیکم بالقصد فی الغناء والفقر, کہ دیکھو فقر اور غنا کے معاملے میں, یعنی امارت کے معاملے میں ہمیشہ درمیان کا راستہ اختیار کرو, یہ انسان کی تربیت اور معنویت کے لیے بہترین راستہ ہے. اب چند اصول بیان کرتا ہوں, اور میرا وقت بھی 4 بجے ختم ہونا ہے انشاءاللہ. چند اصول تربیت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, مجھے کچھ باتیں جو ہیں وہ ادارے تربیت کے حوالے سے بھی کرنی ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اذان محترم, میں صرف ہیڈ لائنز بیان کرتا ہوں. جو حضرات یہاں مربی کی حیثیت سے تشریف فرمائیں یا جو مسئولین یہاں پہ تشریف فرمائیں ان کے استفادے کے لیے, آیات و روایات میں اصول تربیت کچھ بیان کیے گئے ہیں. اصول تربیت میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ جس کی تربیت کرنی ہے, یعنی متربی, اس کے اندر, اس کی طبیعت کے اندر, اس کے مزاج کے اندر اعتدال کا پیدا کرنا, اعتدال پیدا کرنا, نہ افراط نہ تفریط. درمیانہ راستہ، یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر ایک مربی تربیت کرنا چاہتا ہے، ایک باپ اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ بچے کو ایسے پروان چڑھائے کہ نہ اس کے اندر افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ بہت زیادہ جذباتی ہو کہ کسی کو خاطر میں نہ لائے، نہ اتنا ڈھیلا ہو کہ کسی بات میں اس کو جذبات نہ آئے، نہیں، معتدل مزاج، نہ خوارج بن جائے اور نہ بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھ جائے، بلکہ درمیانہ راستہ۔ لہذا آپ دیکھیں کہ خود امت محمدیہ کو قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے اس امت کو اے محمد امت وسطہ قرار دیا ہے، درمیانی امت قرار دی ہے، امت وسط قرار دیا ہے، اعتدال میں قرار دیا ہے، نہ افراط کرتی ہے اور نہ تفریط کرتی ہے۔ لہذا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تر الجاہل الا مفرطن او مفرطن، کہ تم جاہل کو نہیں پاؤ گے مگر یہ کہ دو حالتوں میں ہوگا، وہ یا افراط کرے گا یا تفریط کرے گا۔ بس عالم وہ ہوتا ہے کہ جو نہ افراط کرتا ہے اور نہ تفریط کرتا ہے۔ اب اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، خود آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام نے جو لوگوں کو آ کر ہدایت کی ہے وہ کس چیز کی ہدایت کی ہے؟ بشیر بھی بنا کے بھیجا، نذیر بھی بنا کے بھیجا، ٹھیک ہے، خالی بشیر بنا کے نہیں بھیجا، خالی نذیر بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ انبیاء کی صفت یہ ہے کہ بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں، اور خدا نے ان کو یہ تاکید کی ہے کہ دیکھو اتنی بشارت نہ دے دینا کہ لوگ سمجھیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو گناہ کرنا چاہیں کر لیں، اور اتنا مت ڈرا دینا کہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ درمیان کا راستہ، یہ تربیت کا ایک بنیادی ترین اصول ہے اذان محترم۔ لہذا ایک حدیث ہے کہ الفقیح کل الفقیح من لم یقنط الناس من رحمت اللہ، کہ فقیح وہ ہے، عالم وہ ہے، مربی وہ ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کر دے، ولم یؤسهم من روح اللہ، اور نہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے، ولم یؤمنهم من مکر اللہ، اور نہ اللہ کے عذاب سے انہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے عذاب سے اتنا وہ بشارت دے دے کہ لوگ کہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب ہر چیز میں توبہ ہو جائے گی، آخر میں توبہ کر لیں گے، سفارش لگوا لیں گے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، لہذا جو چاہیں کرنا چاہیں ہم لوگ کر لیں، وہاں سفارش لگ جائے گی، یا فلاں عمل انجام دیا تو تمہارے اتنے سارے گناہ بخشے جائیں گے، اتنی بشارت دے دی کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا نہیں ہے، نہیں، بلکہ درمیان کا راستہ۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الیمین والشمال مضلہ، کہ لیفٹ اور رائٹ دونوں، دائیں اور بائیں دونوں غلط راستے ہیں، دونوں گمراہی کے راستے ہیں، کون سا راستہ ٹھیک ہے؟ والطریق الوسطی ہی الجادہ، صراط مستقیم درمیان کا راستہ ہے، نہ افراد کا نہ تفرید کا۔ بہرحال دوسرا اصول جو ہمارے مربی حضرات کے لیے، مسئولین حضرات کے لیے، دوسرا اصول ہے تدریج۔ آپ جب کسی کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ایک دم سے کسی کو کوئی چیز نہ انڈیلنے کی کوشش کریں، اگر ایک ہی لیکچر کے اندر ہم ساری چیزیں اس کے اندر انڈیلنے کی کوشش کریں تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، بلکہ تدریجن۔ آئی ایس او کے اندر ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مد نظر کیا ہے؟ تدریجن ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ یہ پہلی کتاب ہے آغاز سفر، اس کے بعد دوسری کتاب آئے گی، تیسری کتاب آئے گی، یہ کیا ہے؟ تدریج ہے۔ اسی طرح سے مختلف تربیتی امور کے اندر اگر تدریج نہ ہو، مرحلہ با مرحلہ نہ ہو، تو انسان کی تربیت نہیں ہو سکتی، انسان ہضم نہیں کر سکتا۔ انسان کی بالآخر ایک ظرفیت ہے، اس ظرفیت سے زیادہ اگر اس کے اوپر وزن ڈالا جائے گا تو وہ برتن ٹوٹ جائے گا اور اس کی تربیت نہیں ہو سکے گی۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ تیسرا اصول اذان محترم وہ ہے تسہیل اور تیسیر، یعنی آسانی پیدا کرنا۔ تیسرا اصول لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، جس کی تربیت کر رہے ہیں اس کے لیے آسانی پیدا کرنا، اس کے لیے مشکلات کھڑی نہ کرنا، مشکلات ایجاد نہ کرنا، ایسا مشکل برنامہ نہ دے دینا کہ وہ شخص بھاگ جائے، تربیت سے اکتا جائے، نہیں، بلکہ ایک ایسا برنامہ دینا کہ جو اس کے لیے قبول کرنا آسان ہو، ایک ایسی بات کرنا جو اس کے لیے آسان ہو۔ اگر میں یہاں کھڑے ہو کر ایک فلسفہ بیان کرنے لگوں جو حوزے میں ہم نے پڑھا ہے، اگر حوزوی باتیں یہاں کرنے لگوں تو آپ پہلے ہی ماشاءاللہ جمائیاں آ رہی ہیں بہت سے لوگوں کو، ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ سو ہی جائیں گے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ الحمدللہ سو کوئی نہ رہا، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، درود بھیجے محمد والے محمد میں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ آپ کے وزن سے زیادہ آپ کے اوپر بوجھ ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ آسانی پیدا کرے، لہذا بہت سی آیات اور روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جس کی تربیت کی جانی چاہیے اس کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو۔ خود رسول کو خدا نے حکم دیا کہ یسر ولا تعسر، کہ دیکھو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو۔ یہ جو ہمارے مسئولین ہیں آئی ایس او کے، ان کے لیے بھی، اور جو ہمارے مربی حضرات ہیں، اور میں اپنے آپ کو بھی، میں بھی مستثنا نہیں ہوں کہ میں خالی آپ کو سنا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں۔ چوتھا اصول ہے زہد، تربیت کرنی ہے بچے کی، اس کو زاہد بنانا ہے۔ زہد کیا ہے؟ یعنی ہر حال میں اللہ کے فرمان کو مد نظر رکھنا، دنیا کا ہو کے نہ رہ جائے انسان، دنیا کو اپنا مقصد حیات نہ بنا لے انسان، ایسا انسان زاہد ہے۔ زاہد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جنگلوں میں نکل جائے اور عبادت کرنے لگے۔ زاہد کی اگر مکمل تعریف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی کتاب کا سہارا نہ لیں، آپ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ لیجئے۔ رسول سے بڑھ کر کوئی بھی زاہد نہیں ہے اس کائنات کے اندر۔ رسول ازدواج بھی کرتے تھے، ان کے بچے بھی تھے، وہ معاش کی بھی تگودو کرتے تھے، وہ جہاد بھی کرتے تھے، وہ تبلیغ بھی کرتے تھے، وہ سب کچھ کرتے تھے، اور وہ زاہد بھی تھے، کائنات کا سب سے بڑا زاہد۔ لہذا اصول تربیت کی ایک اصل وہ ہے زہد۔ اور اذان محترم، اس میں بہت ساری روایات میں نے لکھی تھی، میں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک چیز جو اصول تربیت میں سے ہے وہ ہے تعقل۔ اصول تربیت ایک اور تعقل، یعنی آپ جس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر عقلانیت کا اضافہ کریں، اس کو سوچنے کی عادت ڈالیں، وہ غور و فکر کریں۔ آپ اس کو رٹنے کا عادی نہ بنائیں بلکہ سوچنے کا عادی بنائیں، تعقل کرنے کا عادی بنائیں۔ میں کیا بات کر رہا ہوں آپ سوچیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، نہ یہ کہ مولانا احمد اقبال صاحب جو کہہ رہے ہیں من نوان اس کو قبول کر لیں، نہیں، بلکہ سوچیں، غور و فکر کریں۔ چھٹا اصل ہے اصل تفکر، یہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور آخری میں بیان کرتا ہوں اصل کرامت اور عزت اپنے اندر، یعنی ایک ایسا انسان تربیت کرنا کہ اس کی حصے عزت اور حصے کرامت وہ زندہ ہو سکے۔ خدا ذلیل انسان کو پسند نہیں کرتا، خدا چاہتا ہے کہ تم عزیز ہو، جس طرح سے خدا عزیز ہے، خدا کا رسول عزیز ہے، خدا کے آئمہ عزیز ہیں، اسی طرح سے تم لوگوں کو بھی عزیز ہونا چاہیے، باعزت ہونا چاہیے۔ خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کسی مومن کی انسلٹ کی جائے یا خود انسان اپنی انسلٹ کرے۔ مثلا کوئی انسان کھڑے ہو کر کہے کہ میں جناب فلاں، میں فلاں، میں فلاں، یعنی اپنی برائیاں کرنا شروع کر دے، اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرے، خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا، نہ دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے کہ وہ اس انسان کو ذلیل کرے۔ لہذا ایک اصول جو انسانی تربیت کے لیے ضروری ہے مربی حضرات کے لیے، وہ یہ کہ حصے عزت اور عزت نفس اس کے اندر پیدا کیا جائے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے صرف ہیڈ لائنز کو بیان کیا اور وقت میرا ختم ہو گیا ہے، لہذا جو 10 منٹ میرے پاس موجود ہیں اس میں ادارے تربیت کے حوالے سے چند نکات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سلامتی اور رہبر معظم کی سلامتی کے لیے تمام برادران و خواہران بلند آواز سے صلوات بھیجیے گا۔ اللہ 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 اذان محترم ادارہ تربیت المہدی ادارہ تربیت اسلامی ISO پاکستان، اس کا نام ہی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر رکھا گیا ہے۔ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ ISO انشاءاللہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اول دستہ ہوگا کہ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کرے گا اور ان کی اطاعت کرے گا اور ان کے قدموں میں جام شہادت نوش کرے گا۔ لہذا اسی کانسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تربیتی ادارے کا نام امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے رکھا گیا۔ اذان محترم، تربیت جیسے کہ آپ نے سنا، یہ لیکچرز مسئولین کو سنانے کا ایک بنیادی مقصد بھی یہ تھا کہ تربیت کو آپ ایک سادہ سا امر نہ سمجھیں، آسان بات نہیں ہے۔ تربیت ایک علمی کام ہے، تربیت کا تعلق انبیاء علیہ السلام سے ہے۔ آپ جو نائب مسئول کی حیثیت سے، نائب صدر کی حیثیت سے، چاہے وہ مرکز کے ہوں، چاہے وہ ڈویژنز کے ہوں، چاہے وہ یونٹس کے ہوں، ان کو تربیتی امور کی ذمہ داری دی جاتی ہے اور وہ ذمہ دار ہوتے ہیں کہ وہ تربیتی امور کو سنبھالیں۔ لیکن اپنے ایمان سے بتائیں، آپ جو حضرات بھی نائب صدر کی حیثیت سے رہے ہیں، واقعاً آپ کے لیے مشکل نہیں ہے تربیت کرنا، تربیتی امور کو سمجھنا، موضوعات کا انتخاب کرنا، اساتذہ کا انتخاب کرنا، مراحل تربیت کیا ہیں، موانع تربیت کیا ہیں، مقتضیات تربیت کیا ہیں، روش تربیت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تربیت بہت اہم اور حساس موضوع ہے، لہذا آپ کی کمک کے لیے، آپ کی مدد کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے آپ ہی لوگوں نے اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ایک ادارہ تشکیل دیا ہے، اور وہ ادارہ چند علماء پر مشتمل ہے، اور ہم نے مولانا اسد نقوی صاحب سے گزارش کی، قوم کے ہمارے بہترین علماء اور طلباء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے مولانا صفدر کے جو ابھی حال ہی میں تشریف لے کر آئے ہیں قوم سے، وہ بھی آپ کی خدمت کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور بہت سے لوگ اس وقت قوم میں ان دوستوں کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ مربوط ہیں کہ جو اپنی خدمات کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آئندہ چند ماہ میں کچھ اور علماء آنا چاہ رہے ہیں، ہر ڈویژن کے لیے ہم ایک عالم دین کو مختص کرنا چاہتے ہیں، قوم سے اعزام کروانا چاہتے ہیں تاکہ وہ آئے اور ہر ڈویژن کی تربیتی امور کو سنبھالیں۔ ہم چاہتے ہیں علماء یہ کام کریں، علماء آپ کی خدمت کریں، علماء آپ کی تربیت کریں، نائب صدر کے بوجھ کو ہلکا کر دیں۔ لہذا اذان محترم، آپ تمام برادران و خواہران سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس ادارے کو اہمیت دیں گے تو آپ اپنی تربیت کا بھی اہتمام کریں گے اور آنے والے نئے بچے اور بچیوں کی بھی تربیت کا اہتمام کریں گے۔ لیکن اگر آپ ہی لوگ اہمیت نہیں دیں گے تو سب سے پہلے میں استعفیٰ دوں گا اور اس کے بعد باقی سارے دوست استعفیٰ دیں گے، اور جیسے نائب صدور چلا رہے تھے اپنا سلسلہ ویسے چلاتے رہیں گے۔ آپ جب ہمیں بلائیں گے درس کے لیے تو جب ٹائم ہوگا تو ہم آپ کے پاس آ جائیں گے، نہیں ہوگا تو ہمارے پاس بہت سارے کام ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ لہذا آپ اگر اہمیت دیں گے مسئولین حضرات تو یہ ادارہ آگے بڑھے گا، اگر آپ اہمیت نہیں دیں گے یہ ادارہ ختم ہو جائے گا بہت جلدی۔ اذان محترم، مسئولین ورکشاپ جس میں مسئولین کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا، مجھے نہیں معلوم کہ کیوں بعض مسئولین یہاں پر نظر نہیں آ رہے، چاہے وہ مرکز کے مسئولین ہوں، چاہے ڈویژن کے مسئولین ہوں، جتنا بڑا مسئول ہونا چاہیے اس کو اتنا ہی زیادہ تربیتی امور کو سمجھنا چاہیے اور اہمیت دینی چاہیے۔ لہذا اگر مسئولین خود اہمیت دیں گے، خود تربیتی امور میں شوق اور ذوق سے حصہ لیں گے تو نیچے والے لوگ بھی حصہ لیں گے. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ بھائی میں بے نیاز ہوں تربیت سے, تو وہ چاہے آیت اللہ العظمیٰ کیوں نہ ہو جائے, وہ عارف باللہ کیوں نہ ہو جائے, وہ آیت اللہ بہجت کیوں نہ بن جائے. اگر آیت اللہ بہجت یہ سوچ لیں ایک لمحے کے لیے بھی کہ اب مجھے تربیت کی ضرورت نہیں ہے, تو خداوند عالم اس عالم ملکوت سے ان کو زمین پر اٹھا کر پھینک دے گا. انسان کی تربیت کے مراحل کبھی رکنے والے نہیں ہیں. لہذا بہرحال اذان محترم, آپ کے سامنے ایک کتاب آغاز سفر جو آپ لوگوں نے دیکھی, پہلے چھپ چکی تھی, دوبارہ سے اس کو ریپرنٹ کیا گیا ہے آغاز سفر کو, اور اس میں مزید اس کی تصحیح کی گئی ہے اور اس میں اضافات کیے گئے ہیں. بہت سے اہم موضوعات جو ہم اپنے دوستوں کے لیے ضروری سمجھتے تھے ہم نے ان کا اضافہ کیا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آپ تمام برادران کے لیے مفید ثابت ہوگی. الحمدللہ آپ برادران نے, مسئولین نے, اکثر نے اس کا امتحان بھی دیا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اچھا رزلٹ رہا ہے. بہرحال اس پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں, یہ ایک ایسی کتاب لکھی گئی ہے, اس کی پرنٹنگ ایسی کی گئی ہے, اس کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ آپ جیسے اچھے نوجوانوں کے لیے اٹریکٹیو ہو, مفید بھی ہو, علمی بھی ہو, اٹریکٹیو بھی ہو. لہذا جب آپ کتاب کھولیں تو آپ کو پڑھنے میں مزہ آنا چاہیے, آپ کو بوریت کا احساس نہ ہو, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ تدریجاً آپ کے فکری ارتقاء اور معنوی ارتقاء کا سامان اس کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ اسی کتاب کے اندر آپ نے دیکھا مختلف شخصیات کی تصاویر ہیں, ان کے اقوال ہیں, ان کے واقعات ہیں. وہ اس وجہ سے ہیں کہ جب ہم شہداء, علماء, عرفاء کو جب انٹروڈیوس کراتے ہیں کسی کتاب کے اندر, نتیجتاً انسان کی تربیت ہوتی ہے. شہداء, عرفاء, علماء انسان کی تربیت کرتے ہیں, اور ہم نے اپنے ادارے تربیت میں یہ اصول رکھا ہے کہ عرفاء اور شہداء کو خاص اہمیت دی جائے گی. درود بھیجے محمد والے محمد پر. آخری بات کروں گا, اور وہ اس آئینہ زندگی کے نام سے جو کتاب ابھی تازہ الحمدللہ آج پرنٹ ہو کے ہمارے پاس پہنچی ہے, اور ایک کاوش ہے ہمارے دوستوں کی, اس کا ایک تعارف کروانا چاہتا ہوں. چونکہ مسئولین یہاں پہ بیٹھے ہیں, پھر اس کے بعد موقع نہ جانے کب ملے گا تمام مسئولین سے بات کرنے کا, اور وہ یہ ہے اذان محترم کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, ہمارا وہ شیعہ نہیں ہو سکتا کہ جو محاسبہ نفس نہ کرے رات کو. اسی عنوان سے یہ کتاب آئینہ زندگی, کہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئینہ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ آئینہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہم روزانہ اس آئینے کو دیکھیں, اپنے چہرے کو دیکھیں, اپنی شکل و شمائل کو دیکھیں, اپنی شخصیت کو دیکھیں کہ آج میں کہاں کھڑا ہوا ہوں, آج میرے چہرے کے اوپر داغ لگا ہوا ہے یا میرا چہرہ نورانی ہے. یہ کتاب اس وجہ سے تشکیل دی گئی ہے, ڈائری اس وجہ سے تشکیل دی گئی ہے, اس کے اندر ڈائری بھی ہے اور ڈیلی کے اور ہفتہ وار اور منتھلی اعمال اس میں ذکر ہوئے ہیں. لہذا اس ڈائری کے شروع میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس ڈائری کے استعمال کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. توجہ ہے سامنے یا نہیں ہے؟ میں نے آپ کی زحمتیں تمام کر دی, جو چاہ رہے ہیں کہ ان کی زحمتیں تمام ہو جائیں, ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بس پانچ منٹ اور آپ کی زحمتیں تمام. وہ یہ ہے زان محترم کہ یہ ڈائری, پہلا اصول ہم نے یہ بنایا کہ یہ ڈائری کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ خود استعمال کے لیے ہے. ہم نے دو جگہ اس کو اس میں نوٹ لکھا ہے کہ یہ ڈائری کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, صرف اپنے دیکھنے کے لیے ہے. لیکن نائب مسئول کی ذمہ داری ہے, نائب صدر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر میٹنگ کے اندر پوچھے گا کہ آیا ڈائری کے اوپر عمل ہو رہا یا نہیں ہو رہا, ڈائری کو فل کیا گیا یا نہیں کیا گیا. اگر ڈائری کو فل نہیں کیا گیا تو دس منٹ دیے جائیں گے تاکہ وہ ڈائری کو فل کر لے, یا پانچ منٹ دیے جائیں گے تاکہ وہ ڈائری کو فل کر لے اپنے پاس. اس میں ہم نے کیا رکھا ہے اس ڈائری کے اندر؟ چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مثلا پانچ وقت کی جو نماز ہے پنجگانہ, اس کو بر وقت ادا کرنا. دیکھیں ہم کوئی ڈنڈا لے کے آپ کے اوپر نہیں کھڑا ہو سکتے, ہم صرف آپ کو تاکید کر سکتے ہیں کہ بر وقت نماز پڑھو. اور محاسبے کے لیے ایک ڈائری بنا دی کہ روزانہ آپ چیک کریں کہ آیا آج میں نے کتنی نمازیں بر وقت پڑھی ہیں, کتنی نمازیں باجماعت پڑھی ہیں, کتنی نمازیں میں نے مسجد کے اندر پڑھی ہیں. ہر ڈائری کا جو نقطہ ہے اس کے ذیل میں ہم نے ذمہ داری کا تعین کیا ہے. اگر نماز کی اول وقت اہمیت کا تذکرہ ہے تو ہم نے ذیل میں بریکٹ کے اندر ذمہ داری کا تعین کیا ہے, مثلا اول وقت نماز پڑھنے کی کوشش کرنا. اسی طرح سے نماز شب ہے, نماز شب کا پڑھنا. توجہ ہے سامعین یا نہیں ہے؟ بس زحمتیں تمام کر رہا ہوں آپ کی بھائی. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. چودہ نکات ہیں, چودہ نکات میں سے دوسرا نقطہ ہے نماز شب کا پڑھنا. نماز شب پڑھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے. ہم نے نہ اللہ کے رسول نے واجب کیا ہے نماز شب کو, نہ ہم کر رہے ہیں آپ کے اوپر واجب. ہماری مجال کیا کہ ہم واجب کریں, لیکن تاکید ہے کہ ہر آئی ایس او کا بچہ نماز شب پڑھے, ہماری ہر بہن نماز شب پڑھے. چاہے اس وقت میں کہ جو فضیلت کا وقت ہے نماز شب کی, اس وقت میں نہیں پڑھ سکتا, رات کو سونے سے پہلے تین رکعت پڑھ کے سو جائے. آخری تین رکعتیں نماز وتر اور نماز شب, تین رکعتیں آخر کی پڑھ کے سو جائیں تو آپ سمجھیں کہ اس ڈائری کے اوپر عمل ہو گیا. اسی طرح سے ہم نے رکھا اطاعت والدین, اپنے والدین کا احترام کرنا, اطاعت کرنا. پورے دن میں ایک دفعہ بھی اگر آپ نے اپنی والدہ کے چہرے کو محبت سے دیکھ لیا, یہ اطاعت والدین کے زمرے میں آ جائے گا. اگر آپ یہاں پر ہیں لاہور میں, والدہ آپ کی سرگودا میں ہے, ایک دفعہ بھی نماز کے اندر اگر آپ نے اپنی والدہ کی طول عمر کے لیے, صحت کے لیے, سلامتی کے لیے دعا کر لی, یہ اس زمرے میں آ جائے گا. آپ نوٹ کر سکتے ہیں, ادھر پلس کا نشان لگا سکتے ہیں, ٹک کا نشان لگا سکتے ہیں. تفصیل اس کے اندر لکھی ہوئی ہے اس لیے میں تفصیلات میں نہیں جا رہا. تفکر, ایک لمحے کے لیے بھی آپ تفکر کریں, غور و فکر کریں اپنی دنیا کے بارے میں, اخروی زندگی کے بارے میں, اپنی تربیت کے بارے میں, محاسبہ نفس کے بارے میں, آئی ایس او کی بہتری کے بارے میں, تو آپ ٹک کر سکتے ہیں کہ ہاں میں نے اس کام کو انجام دیا ہے. تعلیم کے میدان میں اسی طرح سے آپ کے جو وظائف ہیں, آپ کے جو ذمہ داریاں ہیں تعلیمی میدان میں, اس کو انجام دینا, اس کی تفصیلات بھی لکھی ہوئی ہیں. حالات حاضرہ کا ہم نے کہا کہ روزانہ کم از کم حالات حاضرہ سے آگاہی, ملکی حالات, بین الاقوامی حالات, ورزش. چاہے انسان تھوڑا سا ہاتھ پاؤں ہلا لے, تھوڑا سا واک کر لے, اس کو بھی ورزش شمار کیا جائے گا, لیکن نیت کرے کہ میں ورزش کر رہا ہوں. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمبل کے اندر انسان ہاتھ پاؤں ہلانا شروع کر دے, ٹھیک ہے, کمبل سے ضرور باہر نکل آئے, بستر سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے, پھر ذرا گردن ہلا لے گا, ہاتھ پاؤں ہلا لے گا, ہم کہیں گے جناب آپ ٹک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ کراس کا نشان, کمبل کے اندر کراس کا نشان, ٹھیک ہے. خوب, اسی طرح سے ہم نے کچھ چیزیں منتھلی رکھی ہیں. ایک روزہ, ویسے تو حدیث میں ہے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا چاہیے ہر مومن کو, ہم نے کہا مہینے میں ایک روزہ رکھ لیں, بس واجب ہو یا مستحب ہو ایک روزہ ضرور رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہم نے مہینے کے اعمال میں سے رکھا. اسی طرح سے دین اسلام کی طرف, تشیع کی طرف, آئی ایس او کی طرف مہینے میں کسی ایک نوجوان کو راغب کرنا, عمل کی طرف راغب کرنا, بے نمازی کو نماز کی طرف بلانا, ٹھیک ہے, بے پردہ خاتون کو پردے کی طرف ترغیب دلانا, مہینے میں کم از کم ایک شخص کو ضرور ہدایت دینے کی کوشش کرنی ہے. اسی طرح سے دینی مناسبتوں کا احیاء ہے. بہرحال میں نے بہت زیادہ وقت لیا اس کے اندر, کچھ زیارات ہیں, کچھ روزانہ کی دعائیں ہیں, جو لازمی چیزیں تھیں, زیارت وارثہ ہے, تعقیبات نماز ہے, لہذا انشاءاللہ یہ ساری چیزیں, دعائے عہد ہے, دعا میں ہم نے اس چیز کو لازمی قرار دیا ہے کہ ہر مومن جو ہے وہ روزانہ دعائے عہد کو پڑھے گا. تو اذان محترم بس اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. دعا گو ہوں کہ خدا وند عالم آپ کی ان زحمات کو قبول فرمائے انشاءاللہ, اور جو حاضرین محفل یہاں پہ تشریف فرمائے, ہماری بہنیں, ہمارے بھائی, اور جو بچوں کو لے کر یہاں پر آئی ہوئی ہیں, خصوصاً خدا ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور انشاءاللہ جن مسئولین نے, جن ادارے تربیت کے دوستوں نے اس بہترین ورکشاپ کا اہتمام کیا ہے, بار الہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرما, بار الہ ہمیں اپنی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور ہم نے بھی یہ ارادہ رکھا ہے کہ انشاءاللہ قبل اس کے کہ اس ڈائری کو دوسروں کو عمل کرنے کے لیے کہیں گے, انشاءاللہ ہم خود بھی ادارے تربیت کے لوگ فردن فردن سب خود بھی اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو دعا گو ہوں کہ خداوند عالم رہبر معظم کو طول عمر عطا فرمائے, انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرمائے, حزب اللہ لبنان اور حسن نصر اللہ کی خدا حفاظت فرمائے, بار الہ دشمنان اسلام مخصوصاً امریکہ اور اسرائیل کو نابود فرما, پاکستان کی حفاظت فرما, بار الہ قلب اتھر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سے قرار دے. ایک دفعہ زمانے کے امام کی ظہور میں تعجیل کے لیے, ان کے صحت و سلامتی کے لیے, اور ان کے فرزند ارجمند حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی طول عمر کے لیے, اور تشیع کی حفاظت, دشمنان تشیع کی نابودی, آئی ایس او کو دشمنوں کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے, اور اسی طرح سے آئی ایس او کے جو مسئولین ہیں ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے, بلند آواز سے بر محمد و آل محمد صلوات.